حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. فقد قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: العالم بضمانه لا تهجم عليه اللبابس. پہلے تو شکر گزار ہیں برادران کے، جنہوں نے اس بابصیرت قرآن کا انعقاد کیا، اور اس سے پہلے بہت ہی خوبصورت مقالہ ہمارے برادر نے پڑھا، کاش اتنا پورا مقالہ پڑھتے اور استفادہ کرتے ہیں. جن حالات میں یہ قرآن رکھا گیا ہے، اس کا پس منظر اور منظر آپ کو معلوم ہے. قرآن حدیث صرف ایک جملہ کہنے کے لیے پڑھی ہے، البتہ اس حدیث کے ذمن میں بہت ساری گفتگو کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے، اور واقعہ میں ایک بہت ہی بصیرت افروز حدیث ہے یہ، خاص کر طالبوں کے لیے، ہم طالب علموں کے لیے بھی، جو انشاءاللہ بعد میں ایک عالم کی حیثیت سے اپنی امتوں کی تقدیر معین کریں گے. روایت میں یہ ہے کہ ماں فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کا عالم، یعنی جو اپنے وقت سے آگاہ ہو، العالم بالزمانے، جو حالات سے آگاہ ہو. زمان سے مراد یہاں پر صرف ظرف نہیں ہے، جو بہرحال ہر ایک اپنے زمانے میں ہے، لیکن یہاں سے مراد یہ کہ جو اپنے زمانے کے مسائل اور حالات سے آگاہ ہو، تو اس کے اوپر شبہات حملہ نہیں کرتے. ایکاش کی ہمارا حوزہ اس سب تک پہنچے کہ اس حوزے میں قدم رکھنے والا ہر طالب علم العالم بزمان ہی کا مصداق بنے، کہ اگر ہم طلاب اس حدیث کا مصداق بنے، تو وہ شبہات اور وہ مشکلات جو عوام کے درمیان میں ہیں، وہ خود بخود زائل اور ختم ہوتے چلے جائیں گی، کیونکہ بہت سارے شبہات کا باعث خود عوام نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہی غیر زمانے کے عالم، ممکن ہے کہ کئی سو سال پرانے کے زمانے کے عالم وہ ہیں جو شبہات کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. اس مختصر سے وقت میں ہم جو ہمیں تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے، موضوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تھوڑا سا ایک ہم مسیح فضا سے مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس فضا کو مقدمہ آپ نہیں سمجھیں گے، اصل گفتگو کا مسئلہ ہے مقدمات کو چھوڑتے ہوئے، اور پھر کچھ شاخص اور کچھ خصوصیات جو یہ جریان ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ توفیق رہی تو تھوڑا وضاحت کے ساتھ، ورنہ صرف جو ہے فہرست وار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ہمیں اور انشاءاللہ اس گفتگو کے ذریعے سے اور مومنین کو کہ جو واقعاً مبتلا ہیں، یعنی واقعاً کنفیوژن اور شبہات اور حقیقت درد میں مبتلا ہیں، اور اپنے درد کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے خیالات، کیونکہ عوام میں اتنی قوت تشخیص نہیں ہوتی، ابھی اتنی سخت بلند نہیں ہوئی ہے کہ آ کر تشخیص دے سکیں. البتہ مومن کو جو معیارات بتائے گئے ہیں، ان معیارات میں مومن کو وہاں تک پہنچنا ہے، مومن میں اتنی فراست لازم ہے کہ وہ آ کر حق و باطل کے درمیان میں صحیح طریقے سے تشخیص دے سکے، لیکن وہ سفر بھی انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرامس کے ذریعے سے طے کرایا جائے. دیکھیں، جس فضا میں ہم تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ابھی جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً 200 سال سے دنیا دو بڑے انقلاب کہ زیر اثر زندگی گزار رہی تھی، مختلف پہلوؤں سے، نہ صرف جو ہے اقتصادی اور سماجی، بلکہ زندگی کے تمام مسائل، چونکہ جب ایک کلچر سامنے آتا ہے تو انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر تاثیر گزار ہوتا ہے. ایک بڑا انقلاب سے انقلاب کبیر فرانسے، یعنی فرانس کے بڑے انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1789 سے لے کے 1799 یعنی 200 سال پہلے، تقریباً 225 سال پہلے وجود میں آیا اور ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنا پوری دنیا کے لیے، نہ صرف مغربی دنیا بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور سارے اقدار تبدیل ہو گئے، دنیا کا رخ تبدیل ہو گیا، انسانوں کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا، طرز زندگیاں بدل گئیں، کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، اور اب بہرحال فاضل یہاں پر تشریف فرما ہے اور فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم زیادہ جزئیات میں جائیں۔ دوسرا انقلاب جو روس کا انقلاب آیا 1917 میں، جو تقریباً 100 سال پہلے، یعنی 100 سال سے زیادہ تک فرانس کے انقلاب کی تاثیر تھی، بیچ میں روس کے انقلاب کی بھی کوششیں کی گئیں، یعنی نظریہ پہلے پیش کیا گیا تھا، باقاعدہ پھر انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف فرانس کے انقلاب کے اثرات سیاست پر، اقتصاد پر، کلچر پر، زندگی پر، معاشرے پر، فکروں پر، طرز زندگی پر، اور ایک طرف روس کے انقلاب کے اثرات۔ اس طرح دنیا کو تقسیم کیا گیا۔ فرانس کے انقلاب کا اثر یوروپ اور نارتھ امریکہ میں اور بعض افریقن ممالک میں، ایشیا کے ممالک میں، اسی طریقے سے روس کے انقلاب کا اثر مشرقی ایشیا میں بڑے پیمانے پر، جاپان اور کوریا سے لے کر چین وغیرہ تک اور خود روس، اور اسی طریقے سے جنوب امریکہ کے بعض اہم ممالک میں اس کے اثرات جو باقی رہے، اور یہاں تک کہ پھر مشرق وسطی میں بھی، اگرچہ حکومت کے طور پر نہیں لیکن ایک بہت بڑی تاثیر رکھتا مسلمانوں کے درمیان میں رہی اس مشرقی انقلاب کے نتیجے میں، کہ جس کے بارے میں پہلے بار بار عرض کیا کہ حتیٰ یہاں تک پہنچے کہ مدرسے اور حوزے کے پڑھے ہوئے طالب علم آ کر اشتراکیت اور مارکسزم اور کمیونزم کے مبلغ بن گئے، کہ جس کی تفصیلات پہلے کبھی عرض کی گئی ہیں اور آپ کے سامنے وہ نام بھی موجود ہیں، یہاں پر ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ باقاعدہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دو انقلاب کے اثر میں انسانوں کی زندگی گزرنا شروع ہوئی۔ ایک ہلکی ہلکی آوازیں کبھی اسلام کی سرزمین سے اٹھتی تھی ان دونوں انقلاب کے مقابلے میں، لیکن وہ آواز اتنی تاثیر گزار نہیں تھی کہ حتیٰ اپنے مسلمانوں تک پہنچ سکے، کبھی کوئی مسجد سے، کبھی کسی حوزے سے، کبھی کسی ایک دو کتاب کے ذریعے سے آواز اٹھتی تھی، لیکن اس آواز کا اثر دور تک نہیں پہنچ پاتا تھا، ہیمنا تھا ایک طرح سے، ان دو انقلابوں کا ہیمنا تھا تمام انسانوں کی زندگی میں۔ ان دو انقلابوں میں ایک چیز جو مشترک تھی، کامن جو چیز تھی، وہ یہ تھی کہ دونوں کے دونوں دین کے مخالف تھے۔ دیکھیں حساس مسئلہ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ساری دنیا دو انقلاب کے تحت تاثیر، اور دونوں انقلاب جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مقابل میں تھے، ایک دوسرے سے حالت جنگ میں تھے، لیکن دونوں انقلاب کی مشترک اور کامن آئیڈیولوجی یہ تھی کہ دونوں کے دونوں دین کے دشمن تھے، دین کے مخالف تھے۔ مشرقی اور روسی انقلاب وہ علی الاعلان دین کی تحقیر کرتا تھا، دین کی تضعیف کرتا تھا، دین کی تذلیل کرتا تھا، دین کو رسوا کرتا تھا باقاعدہ طور پر، کھلے عام بغیر کسی جھجک کے۔ مغربی انقلاب میں دین کو اس حد تک ماننے کے لیے تیار تھے کہ گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر لیں، چرچ چلے جائیں، مسجدیں چلے جائیں کچھ کر لیں، تاکہ تھوڑا روانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، سائیکولوجی اعتبار سے کچھ سکون مل جائے، کچھ معاشرے میں دین کو ذریعہ بنا کر لوگوں کو کنٹرول اگر کرنا ہو تو اس حد تک جو ہے دین کو استعمال کیا جا سکتا ہے، دین کو اپنے غلام کے طور پر استعمال کرنے کے نعرہ دیتے تھے۔ عملی طور پر وہ بھی دین کی تحقیر اور تضعیف کرتے تھے مسلسل، جس کے نمونے بہت زیادہ ہیں تاریخ میں، جس کے نمونے بیکن اور مارٹن لوتھر اور لوتھر اور دوسرے بہت ساری شخصیات نے اور دیگر لوگوں نے اور نسخے اور دیگر فلاسفر نے اور دانشمندوں نے جو نظریات پیش کیے، جو کلمات پیش کیے، جملے ادا کیے دین کے، جو کلمات استعمال کیے کہ دین جو ہے اس کنیز کے مانند ہے جو پہلے کبیر مہارانی اور پرنسز رہا کرتی تھی، پہلے کبھی رانی اور کماری رہا کرتی تھی، ابھی وہ اس کنیز کے مانند میں جو آوارہ ہو چکی ہے، اور آوارہ کنیز کی حیثیت سے دین کو ہم قبول کرتے ہیں، یہ کلمات سب موجود ہیں۔ لہذا ان دونوں انقلاب نے پوری طریقے سے دین کو کچلنا چاہا، اور یہ دونوں انقلاب انہوں نے آ کر اپنی زمینوں کو بڑھانا چاہا، زمینوں کے بڑھانے کے لیے پھر بہت ساری جنگیں، بہت سارے حالات، اور اپنی اقتدار، اپنے اقتدار کے بڑھانے میں بہت ساری دہشت گردانہ کوششیں، بہت ہی وحشتناک جنگیں عالم وجود میں آئیں، اور اسلامی دنیا جو صرف تماشائی بنی ہوئی تھی اس کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا گیا۔ پچھلے ہی قرن میں دو بڑی جنگیں ہوئیں اپنے افکار کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اب وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور اچھا ہے کہ طالب علم جو ہے اپنے دروس حضوری دروس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور دیگر مسائل پر بھی ایک گہری نگاہ رکھیں، کہ جس کی تاکید ہے ہمارے پاس، یعنی اگر ہم کلام امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نظر لگائیں، جائیں بڑے خاص کر تاریخ کے لیے جو تاکید موجود ہے کہ تاریخ پر اس طرح نگاہ کرنا کہ پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے، یعنی انسان پورے نگاہوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی تاثیر گزار ہوتی ہے، چونکہ بھائی عالم بے زمان بننے کے لیے لازم ہے کہ انسان ہمیں جہت عالم ہو۔ فقط ایک رخ میں، ابھی ہمیں بزرگ کی خدمت میں تھے لبنان میں، وہ مثال پیش کر رہے تھے کہ ہم ایک مرجع کے پاس گئے قوم میں، ان سے کہا کہ لبنان کے حالات ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لبنان جو فلسطین کا حصہ ہے، یعنی کبھی کبھی خدا نہ خواستہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے، مرجعیت بہت بلند مقام، اس کے بارے میں ان شاء اللہ عرض کریں گے، یعنی کبھی کبھی ممکن ہے کہ انسان ایک فیلڈ میں اس حد تک آگے بڑھ کر چلا جائے کہ واقع بڑے مقامات طے کر رہا ہو، لیکن دوسرے میدان میں بالکل بے خبر اور بے اطلاع ہو، اور یہ انسان ممکن ہے کہ ایک فیلڈ کا بہت ہی ماہر انسان ہو لیکن وہ عالم بے زمان بننے کی، عالم بے زمان کا مصداق نہیں بن پاتا۔ لہذا ہم طلاب کے لیے نقطہ بیچ میں بریکٹ میں اشارہ کرنا تھا کہ آگاہی اور وسیع آگاہی کی ضروری، ان مشکلات کی ایک بڑی وجہ جن لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم ابتدائی طور پر کوشش کرتے چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حسن نظم سے کام لیں، حسن نظم کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے حسن نظم سے کام لیں، اور حسن نظم سے اگر ہم کام لیتے ہیں تو جو انشاءاللہ کہ ایسا ہو، لیکن جو بڑی چیز سبب بنتی ہے ایسے افراد کے استعمال ہونے کا، یعنی استعماری سازشوں کے استعمال ہونے کی ایک بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ یہ کہ بے خبر تھے، عالم بے زمان نہیں ہے، مسائل سے آگاہ نہیں ہے، وقت سے آگاہ نہیں ہے، موضوعات کی تبدیلی سے آگاہ نہیں، اس کے حکم سے آگاہ ہوں۔ تو ایک چیز جو مسلم ہے ہمارے نزدیک کہ ہر موضوع پر کوئی حکم آتا ہے، جب موضوع تبدیل ہو جاتا ہے تو لازمی طور پر حکم خود بخود تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ نام کچھ بھی ہو لیکن موضوع تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا جیسے شطرنج کے مسئلہ اٹھاتے ہیں، جیسے خون کا مسئلہ ہے، جیسے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، موضوع کے تبدیل ہونے سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جو کہ خون کے بیچنا خریدنا کچھ بھی جائز ہے، کیونکہ حرام ہے، مکاسب محرم ہیں، آپ پڑھتے ہیں، لیکن دیکھا کہ نہیں، کچھ اس زمانے میں خون کا کوئی بھی استعمال نہیں تھا، خون کا خون کی موضوعیت فقط یہ تھی کہ وہ ناجائز استعمال اس کا ہوتا تھا، لیکن دیکھا کہ ایک زمانے میں موضوع تبدیل ہو گیا، وہی خون جو ہے وسیع موضوع میں استعمال ہونے لگا، تو اس کا خریدنا بیچنا رکھنا سنبھالنا سب کچھ جائز ہو گیا۔ یہی معاملہ شطرنج کی طرح بہت سارے موضوعات۔ تو عالم بے زمان اپنے مسائل کے موضوعات اور اس کی وسعت، اس کے گھٹنے، اس کے بڑھنے سب سے آگاہ ہوتا ہے، اسی طرح اور دیگر ہمارے شرعی مسائل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ایک ایسے زمان میں جہاں یہ دنیا دو قطب میں بٹی ہوئی ہے، اور دو قطب دونوں کے دونوں دین کے کھلے ہوئے دشمن، اور بڑے پیمانے پر جو دشمنی کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو جنگوں کے درمیان میں جو عالم اسلام کے مقدرات طے کیے گئے، جیسے ایران میں بیٹھ کر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار ایک بہت ہی فاجعہ ترین حادثہ، یعنی تاریخ کا دردناک ترین، جہاں پر کروڑوں انسان، یعنی 7 کروڑ تک تعداد بتائی جاتی ہے، کم سے کم 4 کروڑ لوگ، یہ 4 کروڑ کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، یعنی دنیا میں 12-14 ملک کے علاوہ اتنے کوئی، یعنی 200 ملکوں میں تقریباً 12-14 ملک جن کی تعداد آباد جو 4 کروڑ تھے، ورنہ ان کے پورے پورے ملک کی آبادیاں جو ہیں وہ 4 کروڑ، اتنے انسان مارے گئے، اس سے زیادہ زخمی ہوئے، اس سے زیادہ آوارہ ہوئے، آوارہ وطن ہوئے، اور جو تباہیاں جانوروں پر، آبادیوں پر، کسانوں پر، مزارے پر، یونیورسٹیز پر، کالجز پر، جو ساری تفصیلات موجود ہیں تاریخ میں، وہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ مثلا کتنی بڑی تعداد میں کتنی تباہیاں ہیں۔ ان ساری تباہیوں کے بعد اسی جس زمین پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اسی ایران تہران میں دنیا کے 3 جیتے ہوئے ملک، روس، امریکہ اور برطانیہ کے رہبران تہران میں بیٹھ کر اسلامی دنیا کے مقدرات طے کر رہے تھے۔ یعنی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ تہران میں ہو رہا ہے۔ کہاں، کون سے رہبران؟ روس کا ہیڈ اور امریکہ کا پریسیڈنٹ اور برطانیہ کا وزیر اعظم چرچل، یہ تہران میں بیٹھ کر اسلامی دنیا کے مقدرات تھے، اور اسلامی دنیا کچھ بھی نہیں رہے گی جو بھی ہوا کرتے گئے، اور یہ سازش بہت پہلے سے چل رہی تھی کہ ان کو اس بات کا باور کرا دیا گیا تھا، اس بات کا یقین دلا دیا گیا کہ تم کچھ نہیں ہو. یہ سلسلہ اور پہلے سے شروع تھا، یعنی 150 سال پہلے سے شروع تھا، جس کی سب سے بڑا نمونہ خود ہمارا ملک ہندوستان پاکستان، یہ بڑے صغیر ہے بھی 1800 میں باقاعدہ طور پر باقاعدہ جب ٹیپو سلطان کی شکست ہوئی، ورنہ اس سے پہلے سے یہ کوشش جاری تھی، اور اس وقت تک پوری طریقے سے یقین دلا دیا گیا تھا کہ عالم اسلام کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی دوران میں جب یہ سب کچھ جگہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسلامی دنیا کے مقدرات طے کیے، وہیں پر قلب اسلام میں، اسلام کے قلب میں آ کر اسرائیل کو رسمی طور پر، اگرچہ اس کی بنیادیں پہلے سے فراہم کی جا رہی تھی، لیکن اسلام کے قلب میں آ کر اسرائیل کا قیام کیا جاتا ہے 1948 میں، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے تقریباً 4 سال بعد آ کر اسرائیل کا قیام کیا جاتا ہے، رسمی طور پر قیام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ مسلمان اسلامی دنیا اتنے سارے ملکوں کے باوجود، ساری اپنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کے قیام کے لیے مانے نہیں بنتی. 20 سال بعد، تقریباً 19 سال کے بعد، اسلامی دنیا نے مل کر سب نے اپنی طرف سے جنگ چھیڑی، خود جنگ چھیڑی کہ اسرائیل اس قدہ سرطانی، جہاں کی تعبیر ہے یہ کینسر کا یہ جو گدہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جنگ چھڑی اسلامی دنیا نے، جس میں 4 ملک سامنے تھے فرنٹ لائن پر، لبنان، جارڈن، سیریا اور مصر، اور پیچھے پوری اسلامی دنیا کی حمایت ایک ایران کو چھوڑ کر، چونکہ اس میں ایران پورا سپورٹر تھا، چونکہ باقاعدہ امریکہ کا ایک مرکز تھا ایران، سب نے مل کر اسرائیل کو ختم کرنا چاہا، لیکن صرف 6 دنوں میں. یہ نہیں کہ یہ جنگ سال دو سال چلتی، ابھی آپ دیکھیں یمن کی جنگ ان کو 3 دن میں ختم کرنا چاہا تھا، پورے 3 سال ہو گئے، انہیں دنوں میں 3 سال پورے ہو گئے، لیکن اس جنگ میں کوئی بھی ان کو نتیجہ نہیں ملا. یہ جنگ چند مہینے تک نہیں چلی، چند دہے تک نہیں چلی، تمام اسلامی ممالک مل کے اسلامی دنیا کی حالت یہ بنا دی گئی تھی نفسیاتی طور پر، وہ مسلمان کی جو صدر اسلام میں اپنے 6 برابر اور 5 برابر مقابل لشکر میں آ کر وہ چند دنوں میں جنگ جیتا کرتے تھے کم اسلحوں کے ساتھ، ان کی نفسیاتی طور پہ حالت اتنی کمزور کر دی گئی تھی کہ صرف 6 دنوں میں وہ صرف جنگ نہیں ہارے، بلکہ ان 4 ملکوں نے اپنے ملک کا ایک اہم اہم حصہ ان کے حوالے، اسرائیل کے حوالے کر دیا. اس وقت جو اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں تھی، اسرائیل صرف 19 سال 20 سال کا ایک جوان ملک تھا، نوجوان ملک، آج کے اسرائیل نہیں تھا. آج کے اسرائیل کی کیا حالت ہے، پرسوں سے اشارہ کریں گے آپ لوگوں، اس اسرائیل کے مقابلے میں ساری دنیا ہار گئی، ساری دنیا اسلام ہار گئی. لبنان کا ایک بڑا حصہ، جنوب لبنان جو اتفاق سے شیعہ علاقہ تھا، چونکہ شیعت بہت ہی بدترین حالت میں اس وقت زندگی گزار رہی تھی، شیعت کا ایک بڑا حصہ جو ہے جنوب لبنان پورا شیعہ علاقہ ہے، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا. سیریا کی جولان کی پہاڑیاں جو ہے ابھی تک اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں، ان شاء اللہ جلدی واپس آئے. مصر کا صحرا سینا اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا، جو کیمپ ڈیوڈ جیسی منحوس میٹنگ کے درمیان میں پھر واپس کیا گیا، لیکن کس نوستوں کے ساتھ، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. جارڈن کو بھی کرانے باختری کا ایک بڑا حصہ جو ہے دینا پڑا. خوب یہ سب اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا ایک بڑی شکست کے ساتھ، یعنی اس شکست کے بعد دنیا اسلام بالکل اس منزل تک آپ کو لانا چاہ رہے تھے. اس شکست کے بعد ایک چھوٹے سے ملک کہ جس کی ابھی آبادی 6 لاکھ ہے، اس وقت آبادی اس کی بہت، 6 ملین 60 لاکھ ہے، اس وقت آبادی اور بہت کم تھی اور طاقت بہت کم تھی، پوری دنیا اسلام کو شکست دلا کر یہ باور کرایا گیا کہ ابھی اب تم کچھ بھی نہیں ہو، آواز اٹھانے کے لائق بھی نہیں رہے، اصل تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہیں ہم جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ مدت گزری، اور اسی زمانے میں یہاں ایران میں انقلاب اسلامی کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھی، رہبر انقلاب امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ اس وقت دجہ میں ہوا کرتے تھے، لیکن بنیاد انقلاب کی پڑ چکی تھی. اور اس کے 10 سال بعد، تقریباً 11 سال بعد جو ہے، تقریباً 12-13 سال بعد انقلاب اسلامی پیروز ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اس دور میں کہ جہاں اسلام کی ہر چیز کا فیصلہ دوسرے کر رہے تھے، انقلاب اسلامی نے آ کر سب سے پہلا جو کام یہ کیا کہ ان کو باور دلایا، یقین دلایا کہ ہم کچھ ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے آئیڈیولوجی کے ذریعے سے، اپنے افکار کے ذریعے سے، ایک انقلاب کی جو فکر کی بنیاد پہ آیا تھا، ایک انقلاب جو آئیڈیولوجی کی بنیاد پہ آیا تھا، ایک انقلاب جو ایک الہی رہبر کی بنیاد پہ آیا تھا. ابھی اور بھی دنیا اسلام میں بعض انقلابات کی باتیں ہوئیں اور وہاں پر ہمارے بعض بزرگان نے پیش کیا کہ انقلاب نہ فکر کی بنیاد پہ ہے، نہ آئیڈیولوجی کی بنیاد پہ ہے، نہ کسی الہی رہبر کی بنیاد پہ ہے. البتہ رہبر انقلاب نے بہت زیادہ کوشش کی، چونکہ رہبر کی بہرحال ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، اس انقلاب کو اسلام کا رخ دیا جائے، اسلام کی طرف لایا جائے، اسلامی تحریک اس میں ڈالی جائے، اسلامی روح پھونکی جائے. آگے عربی میں خطبے دے دے کہ اسلامی روح پھونکنے کی کوشش کی، لیکن جس کی بنیاد ہی میں نہیں تھا اسلام، بہرحال وہ اس کا نتیجہ سامنے آیا. اور کن حالات سے، چاہے تیونس ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے مصر ہو، وہ انقلابات کے سازشوں کے شکار ہو گئے جو آپ کے سامنے ہیں. خوب، ایک ایسے دور میں کہ جہاں اس حالت میں عالم اسلام تھا، انقلاب اسلامی نے آ کر وہ طاقت عطا کی، وہ قوت عطا کی، کہ پھر پوری دنیا نے، ابھی یہ جو ایک پودے کی مانند اسلام حیثیت کا انقلاب رکھتا تھا، ابھی ایک سال کا پودا تھا، اس کے اوپر وہ بڑی جنگ تھوپی گئی ساری دنیا میں، یعنی مغرب و مشرق کے دونوں انقلابوں نے اور سب نے مل کر اور خلیج کی ساری طاقتوں نے مل کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ انقلاب جتنا زیادہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی وہ آگے بڑھتا گیا، ویسے ہی تنومند ہوتا گیا، ویسے ہی پلی ہوتا گیا، ویسے ہی مضبوط ہوتا گیا، اور اس کے سوار دوسری جگہوں مل جاتے گئے، اس کے پھل جو ہے دوسرے اس کو چکھتے گئے. یہاں تک کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے حج کے ذریعے سے انقلاب کو بہت دور تک پہنچانا چاہا. اور اسی لیے جب حج میں 1987 وہ ماجرا جو پیش آیا کہ کئی سو، 400 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں حرم کے اندر، تو اس امام خمینی کا جملہ تھا کہ ہم صدام کو معاف کر سکتے جس نے ہمارے ہزاروں لاکھوں جوانوں کو مارا ہے، لیکن آل سعود کو معاف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب کی آواز کو پہنچانے میں رکاوٹ بنے، اس تحریک کو بچانے میں یہ لوگ رکاوٹ بنے. خوب، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب اپنے منزل سے تھوڑا اور نزدیک ہوتے ہوئے کہ ایک جلدی ہی کم مدت میں، یہ نمونہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، چونکہ انقلاب کی جو آپ سماجیات میں جا کے علوم اجتماعی میں پڑھیں تو اس کی تفصیل ہے کہ انقلاب کو اثر کرتے کرتے جو انقلاب ہے اس کو دیکھے تاریخ میں، روس کے انقلاب، ایک مدت گزر جاتی ہے، ایک جسم کے رہبران گزر جاتے ہیں، ایک دور گزر جاتا ہے، دھیرے دھیرے تقریباً 100 سال سے 200 سال کی مدت لگتی ہے کہ انقلاب عوام تک پہنچے. لیکن ہم نے تاریخ میں ایک انقلاب دیکھا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب، صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بہت ہی کم مدت میں، چونکہ علوم اجتماع کے ماہرین آ کے باقاعدہ یہ تفصیل کی بیان کرتے ہیں، اس طرح پہلے مرحلے میں ایسے لوگ پاس جاتی ہے، خاص لوگوں کے پاس، ایکسپرٹس لوگوں کے پاس، پھر عوام تک، پھر کیسے کیسے، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ایک بہت ہی مختصر مدت میں ایک جہانی انقلاب میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، یعنی فکر کے لحاظ سے جہانی انقلاب میں. اور بہت بڑی زمین جو ہے وہ قرآن نے آ کر بیان کیا کہ فرما فی دین اللہ افواجا، اور پھر اس کی تاثیر حتی رسول اللہ کے بعد کتنی تیزی سے بڑھتی چلی گئی، اگرچہ تحریفات بیچ میں آئی اور وہ تحریفات نہ ہوتی تو تاثیر کہیں اور زیادہ بڑھنے پر حتمن بڑھ چکی ہوتی. یہی نمونہ ہم نے اسلامی انقلاب میں آ کے دیکھا کہ اس انقلاب نے آ کر جو وسعت پیدا کی اور جو قوت پیدا کی، اس قوت نے آ کر انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اس آئیڈیولوجی کی بنیاد پر یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مختصر مدت گزرنے کے بعد، ہم آپ کو اور تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں کہ 2006 میں پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے، وہ جنگ جو 1967 میں ہوئی تھی، جس میں اسلامی ممالک نے خود وہ جنگ چھڑی تھی. خود جنگ چھڑنے کے بعد وہ صرف 6 دن میں شکست کھا گئے تھے، لیکن جب 2006 کی جنگ ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چند ہزار لوگوں کا گروہ، ایک گروہ کی جس کی ابھی ہم طاقت زیادہ دیکھ رہے ہیں لیکن 2006 میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ آ کر اس اسرائیل کو جو ابھی قوی ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، ایٹم پاور بن چکا ہے، ہر طرح کا اسلحہ اس کو فراہم ہے، ہر طرح کی مدد اس کو دی جا رہی ہے، اس کو آ کے 33 دنوں میں بری طریقے سے شکست دیتا ہے. وہ جنگ کی جو انہوں نے خود نہیں چھڑی تھی بلکہ اسرائیل نے چھڑی، یہ تاثیر تھی. اور اس کے بعد پھر بہت سارے معجزات اس کے بعد سے لے کے ابھی تک، یعنی 2006 سے لے کر کے 2017 کے آخر اور 18 تک، تاریخ کے بہت سارے معجزات، بعد میں تاریخ میں لکھا جائے گا کتنے سارے معجزات وجود میں آئے لبنان کی سرزمین اور فلسطین کی سرزمین سے سیریا اور عراق اور تا یمن تک. ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی یمن کے لوگوں کی استقامت ایک معجزہ ہے، یعنی اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنے درد، اتنی بیماری، اتنے زخم کے بعد ان کے اندر اختلاف کرنا ہونا، ان کے اندر کسی اور تحریک کا کامیاب نہ ہونا، ان کے اندر سے عبداللہ صالح جیسے خائنوں کو جلدی سے نکال لینا، یہ واقعی نہیں معجزہ، اس کو ہم کس فکر سے تحلیل کریں اور کیسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنا درد لا کر رکھا گیا اس کے بعد ہی وہ سب کے سب اپنے مقصد کے سب متحد ہوں، جو اتنا کامیاب اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، اتنا آپ دیکھیں جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، واقعی یہ تاریخ کا معجزہ ہے۔ چند مدت پہلے آیت اللہ مصباح یزدی نے لبنان کی سرزمین پہ جا کے بات کی، وہاں کے لوگوں کو بتایا، یہاں پہ آگے کہا انہوں نے کہ اگر قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری ہوتا تو حزب اللہ کی جنگ کو بھی ایک طالوت کی جنگ کی طریقے سے ایک معجزے کے طور پر پیش کیا جاتا، اور واقعہ نہیں ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے خود ہم نے دیکھا، چونکہ یہ منظر ہے جو ہم نے خود دیکھا۔ ایک ہوتا ہے کہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، تاریخ کو بیان ہونا اور سننا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے انسان خود دیکھے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ارے بنی اسرائیل کو کہ تم نے خود دیکھا کہ فرعون تمہاری آنکھوں کے سامنے اتر گئے، بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آج کئی ہزار سال گزرنے کے بعد تاریخ بیان کے لیے فرعون غرق ہوا، یہ ایک منظر ہے، ایک ایک نہیں بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باغ رکھنا اعلیٰ فرعون وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے تمہاری نگاہوں کے سامنے اتر گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری نگاہوں کے سامنے ان بڑی طاقتوں کو ناکام کیا، کس کے ذریعے سے؟ اس شجرہ طیبہ کے ذریعے سے، جو انقلاب اسلامی کی شکل میں بڑھا اور جس کی مسیر، جس کے معنی خلانی رحمۃ اللہ اس کی مسیر معین کی کہ یہ شجرہ طیبہ یہ الگ اس وقت تک سربلند رہے گا جب تک کہ اس کے حقیقی وارث امام زمان کے ہاتھ تک نہ پہنچ جائے۔ بس یہ تاریخ اس موڑ تک آگے پہنچی، یہ انقلاب کی جو تمام کوششوں کے بعد، اس کی طرف ایک اشارہ پہلے بھی کل کیا گیا گفتگو میں کہ تمام ساری کوششوں کے بعد جب ہر میدان میں ناکامی ہوئی دشمن کو، تو ہم طالب علم تو کبھی کبھی نا امید ہو کے جلدی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دشمن وہ ہے جو نا امید نہیں اٹھا۔ سر شیطان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قسم کھائے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی قسم پر باقی ہے کہ الا یوم یبعثون، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اپنے کام کو جاری رکھیں گے، دشمن اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے۔ لہذا آمنے سامنے کی جنگ میں ہر میدان میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ شیعوں کے ذریعے سے لڑی گئی یا اہل سنت کے ذریعے، چاہے حماس کے ذریعے سے، جو کہ 2008 اور 2014 کی جنگ بھی تاریخ کے ایک اہم واقعہ ہے جو فلسطین کی سرزمین پر لڑی گئی، لیکن ان سب کے پیچھے ایک روح کام کر رہی تھی، اور اس روح کا انہوں نے ابھی پورے تاریخ میں ہمیشہ اظہار بھی کیا۔ بیچ میں ان کے اندر تھوڑا مشکلات پیدا ہوئی، فکری مشکلات، ابھی دوبارہ پھر واپس پلٹ گیا ہے، دھوکہ کھا گئے، جو خلافت کے نام کا دھوکہ ہوتا ہی ہے نا کبھی کبھی مقدسات کا دھوکہ، کہ یہ گروہ خود جریان شیرازی سب سے زیادہ جو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو وہ مقدسات کے نام کا دھوکہ دیتا ہے، مقدسات کے نام کا استعمال کر کے وہ لوگ بھی دھوکہ کھائے۔ لہٰذا یہ تاریخ بھی یہ واقعات سب رچے آئے سامنے آئے، اور اتنے سارے منظر کے گزرنے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہ جو بھی اشارہ بھی کیا ہمارے برادر عزیز، دونوں برادران نے اشارہ کیا، ناظم نے بھی اور مقالہ خان برادر نے بھی، کہ انہوں نے اگر جو میدان ابھی فراہم سامنے رکھا وہ یہ کہ شیعت کو شیعت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے، شیعت شیعت کے مقابلے میں، اور بہت ہی خوبصورت مقالہ پیش کیا کہ حقیقی کربلا کے مقابلے میں مصنوعی کربلا لاؤں۔ ایک زمانے میں لوگ ممکن نادانی میں، شوق میں، عقیدت میں، احترام میں کچھ کام کیا کرتے تھے، وہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن جب ایک وقت باقاعدہ تحریک اور جریان کے طور پر آ کر پیش کیا جا رہا ہو، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس گروہ کا پوری ساری توجہ جو اسی مسئلے کی طرف ہے۔ میں اس شاخص بیان کرنے سے پہلے ایک مطلب کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، واقعی وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے اور ہم اور دوسری باتوں کو یہاں پر چھوڑتے ہیں، ایک مسئلے کی طرف اور، کہ ابھی انقلاب اسلامی نے آ کر ایک بڑی تمدنی حرکت، یعنی وہ دور، یہ بہت بہت فاصلے کا دور بھی نہیں ہے، 50 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 1967 اور آج کے دور میں، آج 2018-2017 بھی گزرا ہے، صرف 50 سال کا فاصلہ ہے۔ 50 سال پہلے عالم اسلام کی حالت یہ تھی کہ سارا عالم اسلام مل کر ایک چھوٹے سے ملک سے لڑ رہا تھا 20 سالہ ملک سے، اور چھ دن میں اتنی ذلت وار ذلیلانہ شکست کھا کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا، اور صرف خاموش ہو کر نہیں بیٹھا بلکہ تاریخ میں اپنے بعد والوں کے لیے طے کر دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ بہت پہلے کا واقعہ نہیں، اس سے فاصلہ کتنا ہے، 50 سال کے آج کے دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ البتہ انقلاب جو ہے اس نے خود اپنے 40 سال کا تفر الحمدللہ طے کیا ہے، اور آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ دشمن سارے حرکتیں اور سارے حربے اور ان کے تھنک ٹینکس مل کر ساری کوششیں کر کے ہر میدان میں کام ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے، کہ وہ میدان بہت زیادہ ہے، ہم 2-4 10 2-4 6 دیکھتے ہیں، لیکن بعد لوگوں نے شمار کیا کہ وہ جو ان کی بڑی کوششیں کتنے بڑے پیمانے پر، شاید وہ 100 سے زیادہ بڑے میدان ہیں جہاں پر انہوں نے مختلف کوششیں کی مختلف انداز سے، جس میں ان سب کو ناکام ہوئی، بڑی ناکامیاں۔ تو یہ مدت بہت مختصر مدت ہے، کس چیز نے آ کر اس ساری ناکامیوں کو، یعنی حق کی ساری ناکامیوں کو، جبائے حق کی ساری ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر دیا، اور کون سی چیز ہے جس نے آ کر جبائے باطل کی ساری کامیابیوں کو آ کر ناکامی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا؟ یہ بیچ میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ یہ وہی واقعہ تھا انقلاب اسلامی، جس نے آ کر تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ صرف تاریخ کے رخ کو نہیں موڑا بلکہ تاریخ کے تمدنی رخ کو۔ اگر صرف یہ کہ تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا، تاریخ میں سیاسی اعتبار سے تبدیلیاں آ جائیں، یہ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن انقلاب اسلامی نے آ کر تمدن کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، طرز زندگی کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے انسانی زندگی کے رخ کو موڑ دیا۔ پچھلے انقلابات کے اثرات ابھی تک یہ نہیں بالکل ختم ہو گئے، لیکن اب دوسرا اثر باقاعدہ شروع ہوا۔ ان کے اثرات بھی ابھی جاری ہیں، لیکن اس کے برخلاف، یہ جو ہم کبھی بار بار عرض کر چکے ہیں دوسری جگہوں پر، کہ ایک دور یہ تھا کہ جہاں پر جس کو بھی سافٹ وار کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے، نرم جنگ، ایک طرفہ جنگ لڑی جا رہی تھی، یعنی ساری جنگ دشمن کی طرف سے لڑی جا رہی تھی، مقابلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کچھ مسجد سے اور مدرسوں سے کبھی ایک کتاب کی طرح سے کوئی آواز اٹھتی تھی، لیکن وہ مقابلے کی آواز نہیں ہوتی تھی، بس اظہار وجود کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، ہم بھی ہیں، لیکن مقابلہ نہیں تھا۔ اس سافٹ وار میں ایک طرفہ جنگ صرف تھی، اور ایک طرف سے خالی شکست ہی شکست تھی، جیسے مغربی دنیا کے مقابلے میں افریقہ ہارتا چلا گیا، چین ہارتا چلا گیا، سارے کلچر ہارتے چلے گئے، اسلامی دنیا بھی شکست کی دشت دچار تھی، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد یہ ایک طرفہ جنگ دو طرفہ جنگ میں تبدیل ہوئی، یہ نہیں کہ جنگ جیت لی گئی ختم ہو گئی، یہ اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ اور اس جنگ کے جو تعبیرات ہیں کہ سپہ سالاران جنگ، اس جنگ کے آپ ہیں کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے، لیکن جنگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ایک طرفہ جنگ کو دو طرفہ جنگ میں تبدیل کیا، اور نہ صرف یہ کہ تبدیل کیا بلکہ ایک بڑے پیمانے پر کامیابی کی طرف لے گئے، یعنی افکار کو جیتا۔ آج مغربی دنیا تیزی سے متاثر جو ہو رہی ہے وہ ان افکار سے، اور ایک بڑی رکاوٹ ہے، ہم آپ کے سامنے بعد میں اشارہ کریں گے، اب چونکہ اسی مختصر وقت میں، کہ جو لوگ تیزی سے، یعنی جریان شیرادیت جو ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہے، وہ اس بات کی کہ لوگ فکری اعتبار سے اور آئیڈیولوجیکل اعتبار سے، نہ صرف یہ کہ اہل سنت کی دنیا بلکہ اس کے آگے بھی بڑھ کر لوگ تیزی سے شیعیت کی آئیڈیولوجی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو رہے تھے، اور تیزی سے نہ یہ کہ آ گئے تھے، لیکن رجحان کا پیدا ہو رہا تھا، تمائل پیدا ہو رہا تھا، شیرادی تفکر نے آ کر ان کے اس تمائل کے سامنے دیوار کھڑی کر روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ وہ ہم اسی فہرست میں بیان کریں گے کس طرح کے دین پیش کرتے، خود باقاعدہ اظہار کیا۔ وہ کلمہ آپ نے سنا ہوگا، وہ سعودی عرب کا مفتی کہتا ہے کہ سب سے بڑی خدمت جو ہے یاسر حبیب نے انجام دی، ہم بھی نہیں انجام دے سکتے، یعنی ہمارے جوانوں کا جو رجحان تھا شیعیت کی طرف۔ تو آپ کو معلوم ہے 2006 کی جنگ کے بعد جو الجزیرہ چینل نے اور دیگر بعض چینل نے سروے کیا تھا مصر میں، ایجپٹ میں، یعنی ایجپٹ میں اور یونائٹڈ امارات میں اور سعودی عرب میں، اس وقت اس سروے میں 80% 82% شاید وہ، یعنی مصر اور سعودی عرب اور امارات کے لوگ، جس میں اکثریت جو ہے سعودی عرب اور امارات میں تو وہابیت ہے اور مصر میں بہرحال نام مسلمان ہے، ان سب کے درمیان میں 82% وہ لوگ تھے کہ جو سب سے زیادہ محبوب شخصیت اپنے لیے حضرت نصر اللہ کا مانتے تھے۔ حسن نصر اللہ شخص نہیں ہے، حسن نصر اللہ ولایت کے نظام کے ایک نمائندے ہیں جنہوں نے آیت کر ولایت کی ایک تجلی پیش کی ہے اسرائیل کے بارڈر پر۔ حسن نصر اللہ شخص کے عنوان سے نہیں عام مسئلہ ہے، اس نظام کے فرد کے طور پر، اور وہاں کو انہوں نے دکھایا بھی ہے 2000 کی کامیابی، جب 2000 میں کامیابی ہوئی اسرائیل کے لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا تو آگے رہبر کے ہاتھوں کی اس طرح چوما تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں اس طرح چوما آپ نے، جھک کر ہاتھ چھپنے کے بجائے بازو چوم رہے ہیں، کہا میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، سارا میڈیا میری طرف تھا، سارے کیمرے ہماری طرف تھے، ہم نے بڑی جنگ جیتی تھی 1967 سے، 67 شکستوں کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو اپنی سرزمین سے باہر نکالا تھا، پورے عرب میں ہمیں قہرمان کے طور پر جانا جاتا تھا اور سب کی نگاہیں ہماری طرف تھی، ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا رابطہ کس سے جڑا ہوا اور یہ جیت ہماری کس لیے، یہ ظاہر کر، یہ بتانے کے لیے، میڈیا کو بتانے کے لیے۔ خوب، ایسے دور میں ابھی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر اسلامی دنیا یعنی اس انقلاب نے اگر ایک تمدنی تحریک، نہ صرف ایک سیاسی اور ایک زمین کی تحریک یا ہماری آواز دوسروں تک پہنچ جائے اس کے انقلاب کا اثر جانا، بلکہ ایک تمدنی تحریک ہے جو انسان کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہو، انسان کی پوری زندگی کا رخ موڑے، ایک تمدن جس کے اثر انشاءاللہ دھیرے دھیرے، ہم یہ نہیں کہتے آج سب کے سب ضائع ہو، ابھی بہت ساری مشکلات ہم ایران میں دیکھتے ہیں، وہ مشکلات ہمارے رہبر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی محرم کے پہلے جملے کہے تھے کہ ماں نہ داریں، یعنی ماں جامع اسلامی نہ داریں، ماں دولت اسلامی نہ داریں، جن کی مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن وہ جو تمدن کا رخ مڑا ہے اور جو تحریک پیدا ہوئی ہے اور جو انسانی فکریں تبدیل ہوئی ہیں، حتیٰ مسیحیوں میں، حتیٰ دوسرے مذہب میں، وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہ اب کوئی رکنے والا نہیں ہے اور انشاءاللہ رکنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو ہم بھی اس میں اور مزید ثواب پیدا کریں گے، تمہارے قدم میں ثواب پیدا کر دیں گے۔ خوب، یہ اس گفتگو کے بعد میں صرف وہ شاخص کی طرف آنا چاہتے ہیں، چونکہ واقعی ہم شاید وقت میں پھر گنجائش نہ رہ جائے کہ ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، صرف ایک اور ایک رابطے کے اس گفتگو کے درمیان میں ربط پیدا کر کے کہ یہ جو چیز جس نے آ کر یہ وہ نظام تھا، یعنی ایک ولایت کا نظام، ولایت کی جھلک کی، جس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ سے یہاں کہنا چاہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے صرف تصور کر لیں تو تصدیق تک لازمی طور پر پہنچ جائیں گے، ولایت فقیہ کا تصور ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں کہ تصدیق تک نہیں پہنچتے، حتیٰ بعض ہمارے خود ہمارے ایک بار ایئرپورٹ کے صاحب سے ملاقات ہوئی، بے اختیار بیٹھ کے مخالفت کر، ہم نے کہا آپ نے ایک کتاب کوئی پڑھی ہے، ٹھیک ہے آپ مخالفت کریں، مخالفت کرنے کے نظریاتی اختلاف دینے کے انسان کو حق ہے، لیکن کم سے کم جس نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو جان تو نہیں کسی مخالفت کر رہے ہیں، ولایت فقیہ کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کم سے کم ایک چھوٹی سی کتاب، بڑی کتاب ہم نہیں کہتے زیادہ مفصل نہیں، ایک کتاب کوئی پڑھ رہے انسان اس کے بعد اگر مخالفت کرے گی کسی مخالفت کر رہے ہیں، ابھی بہت سارے ہمارے طلاب کے درمیان میں یہ ہماری مشکل ہے، واقعی بڑی مشکل ہے، یہ عوام کے درمیان ہو تو ٹھیک ہے، پروپیگنڈوں کا شکار اس طرح ہوتے نہیں دیکھتے کس نظریے کی، کس شخصیت کی، کس کی مخالفت کر رہے ہیں، صرف پروپیگنڈے کر دیے، اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں حتیٰ اخلاقی جو اصول ہیں اور ہیڈ لائن سے اس سے بھی گراس کر جاتے ہیں، اخلاقی حدود کی بھی رائے جو کہتا ہے کہ ایک مومن کی آپ توہین نہیں کر سکتے لیکن آگے باقاعدہ توہین کی جا رہی ہوتی ہے، طلاب کے درمیان واقعی یہ حیرت ناک ہے، اور جس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا نظریہ تو دیکھیں، ایک مطلب پہچانے تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل تو دیکھیں، ہاں اس بعد ہر طالب علم کو حق ہے کہ اگر اپنا نظریہ پیش کرے، اپنی دلیل پیش کرے، حق ہے انسان کو، لیکن جس تفکر کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو پڑھیں تو کم سے کم، جس شخص کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے نظریے کو کم سے کم دیکھیں کہ کس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، یہ ہماری بنیادی مشکلات میں سے جو ہم خود یہاں پر دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ یہ جملہ بہت ہی بنیادی جملہ ہے کہ ولایت فقیہ کا صرف تصور، اگر صحیح تصور کر لیا تو لازمی طور پر انسان تصدیق تک پہنچے گا، یعنی اگر ایک مسلمان اب میں کیا کلمہ ادا کروں، صاحب جواہر نے کہا کہ سر انسان نے دین کا مزہ ہی نہیں چکھا اگر اس نے ولایت فقیہ کو نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر الہی نظام، الہی قانون کا نظام نہیں ہے تو ہم توحید تک نہیں پہنچیں گے، جو توحید تک نہیں پہنچا ہے وہ امامت تک صحیح نہیں پہنچے گا، اگر انسان صحیح توحید تک پہنچے، صحیح توحید یعنی ایک اللہ کے نظام کی سوا کوئی نظام نہیں، اللہ کی ولایت اور اللہ کے قانون کی سوا کوئی قانون نہیں، اگر کوئی توحید تک صحیح پہنچ گیا ہے تو لازمی طور پر وہ رسالت اور امامت اور ولایت تک پہنچے گا، اور اگر کوئی امامت اور رسالت اور ولایت تک پہنچا تو لازمی طور پر وہ ولایت فقیہ تک پہنچے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں یہ نہیں کہ اللہ کا نظام ایک دن کے لیے اس کے بعد ختم ہو جا رہا ہے، اللہ کے نظام 4 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، مدینے کے 10 سال کے لیے ہے، امیر المومنین کے 4.5 سال 9 مہینے کے لیے ہے، اور اس کے بعد اللہ کا نظام ختم نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، لہذا اس کی حکومت بھی ہے، لہذا اگر صحیح تصور تک انسان پہنچ جائے تو لازمی طور پر اس کی تصدیق تک بھی حتماً پہنچے گا۔ خوب، یہی وہ طاقت تھی جس نے، اب اگر ہم عوامی انداز میں کہنا چاہیں تو اگر ہمیں نہ علمی اعتبار سے اگر دیکھیں، نہ فکری اعتبار سے دیکھیں، نہ نقل اور عقل کے اعتبار سے دیکھیں،
تو کم سے کم انسان اتنا تو دیکھ سکتا ہے کہ جب تک انقلاب اسلامی نہیں تھا، جب تک یہ نظام نہیں تھا، عالم اسلام کس حالت میں زندگی گزار رہا تھا، شیعہ کی کیا حالت تھی، ایران کی شیعہ، یمن کی شیعہ، لبنان کی شیعہ، ہمارے ہندوستان پاکستان کی شیعہ کی کیا حالت تھی، اور انقلاب اسلامی کے بعد، یہ سب سے واضح روشن چیز ہے، انقلاب اسلامی کے بعد ابھی شیعہ کس مقام پر ہے، اسلام کس مقام پر ہے، اسلامی آئیڈیولوجی کس مقام پر ہے، ابھی شیعہ پوری دنیا میں آ کر ساری دنیا کی آئیڈیولوجی کو چیلنج کر رہی ہے، اس کی بنیاد پر وہ شکست کھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ چیز تھی جس نے آ کر ان کو ہر میدان میں ناکام کرتی ہوئی نظر آئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو چیز سامنے مقابلے میں لا کے رکھی وہ یہ کہ شیعت کو شیعت کے مقابلے میں، اور شیعت کے مقابلے میں دو چیزیں لائی گئی، ایک شیعت کے مقابلے میں اہل سنت کو لا کے کھڑا کرنا، کس کو بھی آئی تحریک کرنے والے لوگ ہیں، یہ اہل سنت شیعت کے مقابلے میں کبھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، حاکموں نے کھڑا کرنا چاہا، بنی عباس نے، بنی امیہ نے، شیعہ سنی مسائل رکھنے چاہے تاکہ وہ حکومت کر سکے، لیکن شیعت نے اور شیعہ ائمہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو مقابلے میں عوام کے نہیں آنا، عام مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا، اپنے چاہنے والوں کو مقابلے میں نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی تشریح جنازہ میں شریک ہوں، ان کے لیے گواہی دیں، ان کی مریض کے حیرت کے لیے جائیں، ان کی زندگیوں میں ساتھ رہیں، اگرچہ حکومتیں چاہتی تھی ہاں یہ ہو، شیعہ سنی مقابلہ ہو تاکہ ایک کے ذریعے سے ہم حکومت اپنی کریں، لیکن ائمہ نے کبھی یہ نہیں ہونے دیا، اصل ائمہ کی زندگی 250 سالہ ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ائمہ نے کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیا کہ شیعہ کو اہل سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑے، شیعت کو امام نے ایسی تربیت کی کہ اہل سنت کی ہدایت کا سبب بنی، لیکن ان طاقتوں نے صرف تو یہ پہلا حرب اپنایا کہ شیعت کو، ایک تو شیعت کو شیعت کے مقابلے میں، دوسرے شیعت کو اہل سنت کے مقابلے میں، شیعت کو اہل سنت کے مقابلے میں لانے کی جو ذمہ داری دی گئی وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی یعنی پینٹاگون کو اور سی آئی اے وہاں کی اس طاقت کو، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اظہار بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے، اعتراف بھی کیا، ابھی کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں رہی، اور شیعت کو شیعت کے مقابلے میں لانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی وہ برطانیہ کی ذمہ داری دی گئی، اور دونوں نے اپنی پوری کوشش انہوں نے کی، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا ہدف انہوں نے قرار دیا، کیونکہ شیعت کی آئیڈیولوجی ان کو نقصان پہنچا رہی تھی، مشکل میں ڈالی ہوئی تھی، ان کی سازشوں کو ناکام کر رہی تھی، لہٰذا یہ دونوں کام میں وہ پوری طریقے سے انہوں نے کیا، اور کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے، اس کامیابی دینے میں جن گروہوں نے ان کی مدد کی وہ اسی جیسے گروہ تھے، ایک گروہ نہیں، مثلا شیرازی جریان ایک ہے، اخباری جریان دوسرا ہے، ملنگی جریان دوسرا ہے، ادھر نہیں معلوم اور طرح طرح کے نام ہیں، کوئی امام زمان کے نام سے، کوئی اداداری کے نام سے، طرح طرح کے نام سب موجود ہیں، لیکن سب ممکن ہے کہ نظریاتی اعتبار سے سب میں بہت زیادہ فرق ہو، لیکن ایک جگہ پہ وہ سب کے سب متفق ہیں، جس طریقے سے روس اور فرانس یعنی مغربی اور مشرقی انقلاب ایک بات پر متفق تھے، سب دین کے دشمن تھے، اسی طریقے سے یہ سارے جتنے بھی جریان ہیں وہ سب کے سب ایک مسئلے میں سب کے سب متفق ہیں کہ وہ اسلام کی جو بیداری کے اسلام ہے، اور وہ شیعت جو کربلائی زندگی اور روح ادا کرنے والی شیعت، اس شیعت کو کمزور کیا جائے، لہٰذا آپ دیکھیں سب کر رہے ہیں، اور یہ اندر اندر مل بھی رہے ہیں، ابھی باقاعدہ طور پر سامنے ایک دوسرے کے بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میٹنگیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور بھی اور زیادہ ملیں گے ابھی ان حالات کے بعد، ابھی اور زیادہ ملتے ہوئے سامنے نظر آئیں گے، ان کے جو شاخص ہیں، میں چونکہ اذان کا بہت قریب ہو رہا ہے، میں خالی تحریر پڑھتا ہوں کہ خاص کر اس تفکر کے جو جریان شیرازیہ تھے، جنہوں نے آ کر ابھی برملا ہو گیا کہ بہت اچھا ہوا کہ آ کر یہ جریان آ کر کھل کر سامنے آ گیا، لایا گیا، البتہ انہوں نے بنیادی طور پر بہت کام کیے ہوئے ہیں، اور اپنے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، اور کامیابی مل بھی جائے گی اگر عالم میں زمان افراد مقابلے میں نہیں آئے، اگرچہ ابھی یہ صرف قرآن کی تعبیر کے مطابق بلبلوں کے مانند ہیں، حباب کے مانند ہیں، لیکن اگر حباب کو توڑنے کے لیے کوئی پھونک مارنے والا نہیں ہوگا کہ حباب پھپا کر پانی کے اوپر بھی چھاتے چلے جائیں گے، جیسے قرآن نے جو مثال پیش کی، حباب کا کام ہی ہوتا ہے کہ پانی کس طرح چھا جائے کہ پانی دکھے ہی نہیں، اور اسے حباب ہی حباب دکھ رہا ہو، لہٰذا یہاں پر عالم پہ زمان افراد نہیں اٹھتے اور اسلامی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے، اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے، ادب اور تہذیب کے ساتھ اگر آ کر اس جریان کے اوپر پھونک نہیں مار، چونکہ پھونک مارنے کی ضرورت ہے، یہاں پر موضوع برادران نے رکھا سفارائی، اصل سفارائی کے لائق نہیں ہے، یہ فقط حباب کے مانند ہے، فقط سفارائی اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ کوئی پھونک مارنے والا نہ ہو، یہاں پہ صرف پھونک مارنے والے وہ انفاس چاہیے ہیں کہ جو آ کر پھونک مارے،
تو ان کے شاخص کیا ہیں؟ چند شاخص میں گناتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس جریان کے جریان شیرازی جو ایک فرقے کی شکل میں باقاعدہ فرقے کی شکل میں سامنے آ گیا ہے, اور ایک کمرشکن فرقہ اس وقت تک اگر اس کے سامنے واقعہ جو ہے وہ واقع کو توڑا نہ جائے. ان کے پہلا شاخص یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان میں وہ التباس اور خلط پیدا کرتے ہیں, اختلاط. حق و باطل کے درمیان میں خلط پیدا کرنا, حق و باطل کو ملا کر پیش کرنا, حق باطل کو اپنے باطل افکار کو حق کا لباس پہنا, یہ ان کا ایک پہلا شاخص ہے. کہ دوسرے سے دوسرا شاخص اسی سامنے آتا ہے وہ ہے فریب. چونکہ حق کو حق کا لباس باطل پہنتا ہی اس لیے ہے جب اسے فریب دینا ہو, یعنی سامریت کے رنگ میں آتا ہی اس لیے ہے کہ جب اسے فریب دینا ہو, فریب دینے. چونکہ قرآن نے جو مثال بیان کی بہت ہی عظیم نمونہ ہے, خاص کر آج کے زمانے کے لیے سامریت کا نمونہ, جس طرح پہلے بھی اشارہ کیا گیا پرسوں کی گفتگو میں مومنین کے درمیان, کہ ایک فریب ان کا ایک بہترین نمونہ, یعنی باقاعدہ طور پر فریب دیتے ہیں, اور فریب وہ اس کے نمونے ہم آج آ کر دیکھ رہے ہیں. جاہ طلبی ایک عام چیز ہے, رائج ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک, اور یہ آج سے نہیں 50 سالوں سے یہ رائج ہے, یعنی پورے شیرازی تفکر میں یہ جاہ طلبی. بعض لوگ پڑھے لکھے بھی تھے لیکن جاہ طلبی نے آ کر اور مشکلات پیدا کر دی. اگر ہم اپنے وقت پہ ہوتے, اگر تقویٰ ہوتا تو شاید واقعی اللہ وہ عزت ادا کرتا جو ہم چاہتے ہیں سب کو عزت ملے, مومنین عزت تک پہنچے, لیکن یہ اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہیں کہ جس کا نمونہ پہلے پیش کیا گیا کہ حتیٰ اسی نتیجے میں, چونکہ ہوتا ہے یہ مشکلات ہیں, کبھی مشکلات ہیں. بڑے خاندان کے لوگ چاہتے ہیں ہمیشہ بڑے رہیں. بڑے ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے, بڑے ہونے کے لیے علم چاہیے, بڑے ہونے کے لیے صلاحیت چاہیے, اور یہ خطرات ہمارے درمیان میں بھی ممکن ہے ہوں. اپنے بچوں کے لیے کم سے کم بچے, اور وہاں کے بچے اس کے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ بڑے تھے تو ہمیں بھی بڑا ہونا ہے. بڑے ہونے کے لیے بڑے ہونے کی صلاحیتیں مانا وہ پیدا نہیں کی ہیں تو ہم دوسروں کو چھوٹا کر کے خود بڑا ہونا, استقبال کے معنی یہی ہوتے ہیں, یعنی کہ خود بڑے نہیں ہیں لیکن بڑائی چاہتے ہیں. جب خود بڑے نہیں ہو بڑائی چاہتے تو کیا کریں گے, حتماً لازم ہے دوسروں کو چھوٹا کرے تاکہ ہم بڑے دیکھیں, بڑے نظر آئیں. خوبی ہمیشہ ہوتا رہا, یہ ساری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے, کربلا اور نجد سے لے کر کے لبنان اور کویت اور یہاں تک ابھی تک, اور چھوٹے لوگوں میں دیکھیں کس طرح وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ یاری ہو کہ ہم تاریخ شیعت کے سب سے بڑے مرجع ہیں. یہ جملے اس کے ہیں, تاریخ شیعت. اور یہ گنڈیوں پر, ہمارے لکھنؤ میں گنڈیاں کہی جاتی چائے, گنڈیوں میں چائے پینے والے اگر وہ شیعت کے نمائندے بنیں گے, نہیں بھائی یہ جاہ طلبی, چاہے جاہ طلبی کے لیے خوب, انسان کوئی مذہب نہیں رہ جاتا, کوئی دین نہیں رہ جاتا, فقط ایک دین رہتا ہے کیا, جاہ طلبی. پھر اس کے لیے کچھ بیچنے گا, خود کو, اپنے خاندان کو, اپنے شرف کو, اپنی شرافتوں کو, سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان. کس کے لیے؟ اگر انسان کے اندر جاہ طلبی پیدا ہو جاتا ہے, کہ جو حاکم بھی یہ کرتے رہے, بادشاہوں میں کیا ہوتے, جاہ طلبی کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے, باپ کو قتل کر دیتے تھے, باپ کو زندانوں میں ڈال دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہ طلبی. جاہ طلبی اگر حاکموں میں آتی ہے اس شکل میں آتی ہے, اور اگر علماء میں جاہ طلبی پیدا ہوتی ہے, علماء نہیں اور عالم نہیں ہم کو کہا جا سکتا, علم کے لباس پہننے والوں میں یا علم کے گھرانے میں اگر جاہ طلبی پیدا ہوتی تو اگر دین کا سودا کرتے ہیں اور اس طریقے سے مشکلات ایجاد کرتے ہیں. ایک اور ان کا شاخص جو ہے وہ غیر عاقلانہ دین پیش کرنا, غیر منطقی ان ریزنیبل دین, غیر عاقلانہ, جو کہ لازم ہے. مغربی دنیا شیعی تفکر کو کمزور کرنے کے لیے اس کے لیے لازم, ہمارے برادر عظیم اس کی طرف اشارہ کیا, اچھا خوبصورت, لازم ہے کہ دین کو غیر عقلانہ, چونکہ عقلانہ دین ہے جو لوگوں کو اپلائی کرے, لوگوں کو جھجھوڑے گا, لوگوں کو بیدار کرے گا, لوگوں کو جذب کرے گا. غیر عقلانہ دین تو کسی کو جذب نہیں کرتا, اور خاص کر آج کی دنیا میں غیر عقلانہ دین, شیعت جو لوگوں کو جذب کر رہی ہے, اور شیعت کے فکر سے لوگ متاثر ہو رہے, پڑھے لکھے لوگ, علمی دنیا کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ان کو اس تاثیر کو توڑنے کے لیے لازم ہے کہ شیعت کو غیر عقلانہ شیعت بنا کر پیش کرے. ائمہ کی شیعت, عاقل ترین انسانوں کی شیعت کو اگر غیر عقلانہ شیعت بنا کر پیش کرے, جس کے بہت سارے نمونے ہیں, ابھی نمونوں کی طرف جانا شاید وقت بھی نہیں ہے اور مناسب نہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا جو ان کا شاخص ہے اور پہچان ہے وہ یہ کہ اسلامی وحدت کو ضرب لگانا. اسلامی وحدت دین کے ارکان میں سے, دین کے فروعات میں سے نہیں ہے, ارکان دین میں سے. رسول اللہ جس بات پر سب سے زیادہ تاکید کرتے تھے وہ تھی مسلمانوں کے درمیان میں وحدت قائم ہو. یہودی آ کر اسے توڑنا چاہتے تھے, رسول اللہ کے زمانے میں بار بار یہودی نے توڑا چاہا, رسول اللہ نے اس پہ سب سے زیادہ حساسیت دکھائی جس نے وحدت کو توڑنا چاہا. آج یہ جریان شیرازی
یہ سب سے زیادہ اسلامی وحدت اور شیعہ شیعہ کے درمیان کی وحدت، شیعہ سنی کے درمیان کی وحدت، تمام مسلمانوں کے درمیان کی وحدت سب سے زیادہ ضرب جو لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں اور دوسروں کو میدان فراہم کر رہے ہیں. کیونکہ ایک شاکر دوسرا یہ بھی ہے کہ نفرت کی اس طرح سے فضا پیدا کرنا کہ دوسرے جو باطل جریان پیدا کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ خوراک پیدا کرنا، خوراک دینا. آج مثال ٹی وی فلک ٹی وی سے خوراک لیتا ہے اور فلک ٹی وی جو ہے مثال ٹی وی سے خوراک لیتا ہے اور دونوں بنائے ہوئے ہیں ایک کے. یہ پہچان ہے. اب تھوڑی دیر میں مثال ٹی وی اٹھا کے دیکھیں بار بار فلک ٹی وی کا ہوا اور ابھی یہی مثال ٹی وی جو شیعت کا سخت ترین دشمن بنا ہوا ہے وہی آ کر شیرازیت کی حمایت کر رہا ہے، شیرازیت کا دفاع کر رہا ہے. خوب یاد ان کی یہ اہم بنیادی شاخص جو ہے ان کا یہ ہے کہ نفرت کی فضا کے پیدا کرنا تاکہ تکفیریت کے لیے میدان فراہم ہو. اصل تکفیریت کیوں آئی؟ تکفیری بننے میں تکفیری وہ ذہن بھی رہتے ہیں لوگ موجود پہلے سے، لیکن ایک سہارا جو بنے وہ یہی شیرازی جریان کے لوگ. اگر انہوں نے دین کے شیعت کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہا کہ لوگوں کے سامنے یہی شیعت ہے، ان کے سامنے حسین بن علی کی شیعت نہیں پیش کی گئی، ان کے سامنے امام صادق علیہ السلام کی شیعت نہیں پیش کی گئی، ان کے سامنے آئمہ کی شیعت نہیں پیش کی گئی، ان کے سامنے ہماری 1416 تاریخ کی علماء کی شیعت نہیں پیش کی گئی، بلکہ ان کے سامنے کون سی شیعت پیش کی جاتی ہے؟ شیرازیت کی شیعت. اور یہ باعث بنتی ہے تکفیریت کی اور تقویت کے لیے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے بالکل واضح ہے. دین اور مقدسات، مقدسات دین میں تحریف ایک بڑا شاخص یہ کہ دین میں بھی اور دین کے مقدسات میں باقاعدہ طور پر تحریف پیدا کرنا، اور تحریف خطرناک ایک بہت بڑا موضوع ہے. آپ یہاں پہ سب طالب علم ہیں اور آپ انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ ہیں، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو کی جائے. اسی طریقے سے انہی مقدسات میں سے ایک مقدسات، ایک مقدس امر جو ہے وہ مرجعیت ہے. ایک بڑی مقدس امر ہے شیعت کے لیے مرجعیت، یعنی تمام امت کو ایک مرکز کی طرف موڑ کر لے آنا کہ مرجعیت و مراجع کی شکل میں. اور اس سے ابھی بڑا قدم جو اٹھایا گیا مرجعیت کے لیے وہ ہے ولایت فقیہ، جو ساری امت کے لیے ایک مرجع کی شکل اختیار کرتی ہے. مرجعیت کو کمزور کرنا اور مرجعیت کو توڑنا اور مرجعیت کی تضعیف کرنا، تضعیف کرنے کا طریقہ یعنی مرجعیت کو، مرجعیت کے لفظ کو آ کر اپنے جیسے لوگوں سے چپکا کر خود یہی، یعنی ایسے افراد کے ساتھ جب مرجعیت کا لفظ جا کے چپکے گا تو خود بخود مرجعیت کی تضعیف ہونا شروع ہو جائے، یعنی جس کے اندر مرجعیت کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہ ہو. بعض لوگ اگر اسی لوگوں زیادہ بغیر یہاں فارسی زبان کی مانور دیتے ہیں اور وہ برمنا کرتے ہیں مرجع مرجع مرجع، مثلا یہ مرجع کون ہوتا ہے، مرجع کے اصول کیا ہے، مرجع بنتا کون ہے، مرجع کے لیے کتنا تقویٰ کی ضرورت ہے. مرجع تو میڈیا کے ذریعے سے اور تصویروں کے ذریعے سے اور کیلنڈروں کے ذریعے سے مرجع نہیں بنتے. مراجع کی تعریف یہ رہی کہ مراجع ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہے ہیں، گریز کرتے رہے ہیں، مراجع کبھی اپنے آپ کو نہیں پیش کر ہم مرجع بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ کون سی مرجعیت ہے جو صرف تصویروں اور کیلنڈروں اور میڈیا کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے؟ مرجعیت کا چینل بھی بنا کر دے دیا گیا تاکہ معلوم ہو سب سے بڑا مرجع یہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ مغربی مرجع جو ایسی ہوں گے، لیکن مرجعیت کی واقع مرجعیت کی تضعیف ہو رہی ہے. اس ایسے لفظ کو، ایسے مقدس لفظ کو ایسے افراد کے ساتھ چپکانے کے نتیجے میں مرجعیت کی بدترین تضعیف ہو رہی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے ہم طالب علموں کی اگر مرجعیت کے لفظ کو جدا کریں ایسے لوگوں سے، مرجعیت کی تاریخ کو بتائیں لوگوں کے سامنے کہ مرجعیت کیسی رہی ہے، مرجعیت ذمہ داریاں دی جاتی رہی تو کیا لوگوں نے کیا ہے. ابھی وہ ویڈیوز موجود ہیں جب رہبر انقلاب کو رہبریت پیش کی گئی کس طریقے سے، وہ چہرے کی حالت دیکھیں، وہ انکار دیکھیں، موجود ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کتنا لوگوں کی طرف سے سب مل کر 82 سے زیادہ مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بھی اس کے سب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی طرح تیار نہیں ہے. اور آخر دیکھیے کہتا ہے کہ پھر بھی میں اپنے، میری رائے یہ نہیں، میں نہیں چاہتا. اس کے بعد کتنی مدت تک لوگوں نے کوشش کی کہ مرجعیت کے اعلان کرے، لیکن نہیں، وہ درس خارج کے سارے مراحل گزارنے کے بعد وہ غلط طریقے سے بعد لوگ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باپ کی خدمت کے لیے مسجد چلے گئے تم تو چھوڑیں گے، لیکن وہاں آیت اللہ میلانی اور دیگر بزرگان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے، ساری صلاحیتوں کے باوجود دیکھتے ہوئے جب بزرگان موجود تھے اپنے آپ کو پیش نہیں ہونے. اور یہ ہماری پوری تاریخ رہی ہے، مرجعیت کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی رہی، لیکن واقع جو مرجع نہیں ہوگا وہ حتماً اپنے آپ کو پیش کرے گی لازمی طور پر. خوب، یہ بعض شاخص تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور ایک اور آخری یہ کہ شاید وقت تمام بھی ہو رہا ہے، تمام ہو گیا ہے، معاف کیجیے گا دیر میں، تو یہ کہ آخری وہ جس طرح پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ ہر ایک کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو اسلام کے دشمن ان کے لیے ان کی زبان سے کبھی بھی کوئی آواز نہیں. نہ یمن کے لیے، آج دیکھیں یمن کی سرزمین کتنی مظلوم سرزمین، فلسطین کی سرزمین 70 سالوں سے مظلوم سرزمین بنی ہوئی ہے. لبنان میں کیا کچھ ہوا, عراق میں کیا ہوا, سیریا کی سرزمین دیکھ کے آئے ابھی کیا کچھ ہوا, کھنڈرات میں پورے ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا, لیکن ان کی ایک آواز بھی ظلم کے مقابلے میں نہیں اٹھی اور اٹھ بھی نہیں سکتی, کیونکہ جس کے بنائے ہوئے ہیں وہ کبھی اپنے آقاؤں کے خلاف تو نہیں بولا کرتے, اٹھا بھی نہیں سکتے وہ آواز, اور نہ یہ کبھی بھی آواز نہ اٹھی ہے نہ اٹھے گی. اور یہ پہچان کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ دیکھیں پہچانیں کہ کن کے دشمن حمایت کر رہے ہوتے ہیں, کن کو دشمن میدان فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال یہ سارے حالات انسان کو فکر میں ڈالنے والے ہیں, فکر مند کرنے والے ہیں, لیکن حق کی قوت بہت بڑی ہے, حق کی طاقت بہت بڑی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان مایوس نہیں ہو جائے, بلکہ اللہ نے جو بھی قوت عطا کی, واقعا اس دور میں تاریخ کے کسی بھی دور میں حق نے اتنے بڑے پیمانے پر باطل کو شکست نہیں دی, جو کہ تاریخ میں جب بھی جو شکست تھی وہ علاقائی شکست تھی, علاقے میں حق و باطل کی جنگ ہوتی تھی, عالمی جنگ کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی کیونکہ عالم تھا ہی نہیں. لیکن آج جب زمانہ گلوبل ویلیج کے شکل میں تبدیل ہو گیا اور ایک عالم بن گیا, جو پہلے زمانے کی مشکل یہی تھی کہ جنگ ہوتی تھی, بڑی جنگیں لڑی گئی حق و باطل کی, لیکن حتیٰ اسی ملک میں دوسری جگہ خبر پہنچنے میں 15 دن لگے, 20 دن لگے, مہینے لگے. کربلا کی جنگ کو مدینہ تک پہنچنے میں مدت لگی, اتنی عظیم یعنی عظیم ترین جنگ, جو ہر حق و باطل کی جنگ کا ایک معیار ہے کربلا کی جنگ. لیکن بہرحال مشکل یہ تھی کہ آگاہ نہیں تھے لوگ, زمانے دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچی, لیکن انہی کربلا کی بنیادوں پہ چلتے ہوئے آج جو کربلائی جنگ لڑی جا رہی ہے, آج کے یزیدوں کے مقابلے میں آج جو کربلا کی جنگ لڑی جائے وہ ایک عالمی جنگ ہے. یہ فرق ہے پرانی جنگوں میں اور آج کی جنگوں میں, جہاں ابراہیم کے دور کی جنگ میں آج کی جنگ میں, موسیٰ کے دور کی جنگ میں آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ جہاں موسیٰ کے دور اگرچہ اس کے پیغامات عالمی تھے, لیکن دور جنگ ایک خاص جگہ لڑی جا رہی, ایک خاص گروہ سے لڑی جا رہی تھی, لیکن ابھی دنیا کے سارے فرعون ایک طرف اکٹھا ہوئے ہیں اور ان سارے فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ کی راہ پر چلنے والے بھی, یزیدوں کے مقابلے میں حسینی راہ طے کرنے والے بھی اکٹھا ہوئے ہیں, اور یہ عالمی جنگ ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس عالمی جنگ میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں یا یہ کہ عالمی جنگ میں ہم خاموش بیٹھ کر وہ تماشائی بنتے ہیں. ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو اللہ جو ہے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو اپنے مقتلوں سے اپنے مقتلوں تک اپنے قدموں سے چل کر خود آتے ہیں. بس انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ تمدنی تحریک رہبر انقلاب کی تعبیر کے مطابق یہ تمدنی تحریک ایک کم مدت میں انشاءاللہ تعالی ایک مختصر مدت میں یہ تحریک بہت تیزی سے شاید انشاءاللہ ہم اپنی نگاہوں میں دیکھیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کا اثر پوری دنیا پر, اور دھیرے دھیرے وہ ولایت کی اصلی خورشید تک, ولایت کی اصلی خورشید تک پہنچنے کے لیے میدان فراہم ہوتے ہیں. انشاءاللہ امام زمانہ کی حکومت کے ذیل میں دنیا اس تمام طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.